السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 364. قرآن کے حقیقتاً کلام اللہ ہونے پر ایمان لانا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں. تو قرآن کے حقیقتاً کلام اللہ ہونے پر ایمان لانا, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یعنی ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس واقعے کو تھوڑی دیر سامنے رکھ لیتے ہیں, اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ قرآن غیر مخلوق, جب قرآن کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے, غیر مخلوق ہے اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے, یعنی ہر دور میں اس کے لکھنے پڑھنے اور یاد رکھنے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں موجود رہے الحمدللہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کیونکہ ایک وقت ایک ایسا آیا تھا کہ جہمیہ فرقہ سے متاثر ہو کر اس وقت کے جو حکام تھے انہوں نے قرآن کو بھی مخلوق قرار دیا نعوذ باللہ, یا وہ لوگ یونانی فلسفے سے متاثر تھے اور علماء سو کے کہنے پر, یعنی جو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علم بھی دیکھا جائے تو دنیا کی غرض سے حاصل کرتے ہیں, دنیا کے فائدوں کی غرض سے, تو کچھ لوگوں نے اس وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن مخلوق ہے, اور اس بنا پر انہوں نے فتویٰ بھی دینے کے لیے کہا تھا. تو امام احمد بن حنبل اس وقت موجود تھے, ان سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ اس کے بارے میں فتویٰ دے دیں. انہوں نے جب انکار کر دیا تو ان کو قید کی سزا سنائی گئی, قید رکھا گیا, اس کے بعد ان کو بیڑیوں سے باندھا گیا, ان کے پیٹ پر کوڑے برسائے گئے اور بہت تکلیف دی گئی, بہت زیادہ یعنی بہت اذیتیں دی گئیں, لیکن انہوں نے کہا کہ کہیں سے اس کا اگر ثبوت ہو صحابہ سے یا تابعین سے تو مجھے بتاؤ, میں کہہ دوں گا. یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ جبریل کا یا رسول کا یا کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا, یا یہ مخلوق نہیں ہو سکتا. تو کئی دن تک ان کو قید و بند کی سزا دی گئی, انہوں نے اس کو برداشت کیا, لیکن انہوں نے حق بات ہی کہی. بعد میں جب دوسرے خلیفہ کا انتخاب ہوا تو اس وقت ان کو چھوڑا گیا, اور وہ ہمیشہ حق پر ڈٹے رہے, انہوں نے کمپرمائز نہیں کیا. آپ لوگوں نے وہ مشہور واقعہ سن رکھا ہوگا, قرآن کی وجہ سے امام احمد بن حنبل کو بہت سزائیں دی گئیں, اور ان کے پیٹھ پر کہا جاتا ہے کہ ایسے کوڑے برسائے گئے تھے کہ اگر کسی ہاتھی کے پیٹھ پر مارے جاتے تو وہ چنگھاڑ اٹھتا. ایک اور بات آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ علوم القرآن پڑھتے ہیں, یعنی جب کسی بھی علم میں آپ ڈیپلی نالج حاصل کرتے ہیں, اس کی سائنسز, علوم القرآن مطلب قرآنک سائنسز, تو جب آپ وہ سبجیکٹ پڑھتے ہیں اور آپ دین کی گہرائی سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ایک سبجیکٹ ہے علوم القرآن اور اس میں ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں. اسی میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کیونکہ جو مستشرقین تھے, اور مستشرقین کی ڈیفینیشن بھی شاید میں نے آپ لوگوں کو لکھوائی تھی یا آپ کو معلوم ہوگی, معلوم ہے جی, مستشرقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ نان مسلمز ہوتے ہیں لیکن ریسرچ کر کے اسلام پر کتابیں لکھتے ہیں. 50% 60% صحیح باتیں ہوتی ہیں, لیکن 40% ان کے اس میں تعصب شامل ہوتا ہے, اسلام سے نفرت یا اسلام سے دشمنی, لیکن تحقیق سے لکھی ہوئی کتابیں انہی سے ثابت ہیں. یعنی شروع میں انہوں نے کیا کیا کہ چیزوں کا پرنٹنگ پریس ان کے یہاں پہلے ایجاد ہوئی, ہمارے یہاں مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس ایجاد کرنے کی اجازت نہیں دی, تو کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی, تو اس طرح سے اتنی زیادہ کتابیں لکھی نہیں گئیں اور وہ ڈسٹریبیوٹ نہ ہو سکیں. ان لوگوں نے کیا کیا کہ پرنٹنگ پریس نکال کر اس کو یعنی کیش کیا انہوں نے, تو اس زمانے میں اس نے بہت زیادہ کتابیں پرنٹ ہوئی جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی، تو ان لوگوں نے اس وقت پھر کتابیں لکھی، تو لہٰذا تحقیق کے لحاظ سے جب کتابیں دیکھی جاتی ہیں تو آپ کو پرنٹنگ پریس سے پرنٹ کی ہوئی کتابیں ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی، اویلیبل ہوں گی، لیکن جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ظاہر سی بات ہے وہ کب تک چلیں گے، کتنی ہوں گی، وہ زیادہ سے زیادہ کوئی کتنی کتابیں لکھ سکتا ہے اپنے ہاتھ سے، 10 کتابیں 100 کتابیں، اس سے زیادہ تو نہیں لکھ سکتا نا. پرنٹنگ پریس میں کیا ہوتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں ایک ساتھ چھپتی چلی جاتی ہیں. جی تو نان مسلم اسکالر، دیکھیں عام آدمی نہیں ہے، عام آدمی کو مستشرق نہیں کہیں گے آپ، جو اسکالرز ہوتے ہیں نان مسلم، جو ریسرچ کر کے اسلام پر کچھ کتابیں لکھے، اس کو مستشرقین کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے کیا ثابت کرنا چاہا، ابھی ابھی بھی آپ کو نہیں یہ کانسیپٹ ذہن میں ڈالا گیا ہے، خود مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، یعنی ہم لوگ اتنے سادہ لوح ہیں کہ ہم ان کے ٹریپ کو سمجھ نہیں پاتے اور اسی میں ہم انوالو ہو جاتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ہم جانے انجانے میں اپنے دین سے ہی دشمنی کرتے ہیں. تو آج بھی بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن جبریل علیہ السلام کا قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو سنایا نہیں بلکہ جبریل امین گئے اور وہاں سے اٹھا کر قرآن خود دیکھ کر رسول اکرم کو آ کر سناتے رہے، یعنی لوہے محفوظ میں تھا قرآن، جبریل امین نے وہاں سے دیکھا خود اور خود پڑھ کر آ کر رسول اکرم کو سنا دیا. نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے اور بہت غلط کانسیپٹ ہے. جبریل امین کی تو رسائی ہی نہیں ہے نا وہاں لوہے محفوظ تک جانے کی، ہے نا. معراج کے موقع پر کیا ہوا تھا، انہوں نے رسول اکرم سے کیا کہا تھا کہ یہاں تک میری حد ہے، یہاں سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ جائیے، اگر میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، ہے نا، یاد ہے آپ کو معراج کا واقعہ. جی تو جو سدرۃ المنتہا ہے، یعنی ایون وہاں پر رسول اکرم جو گئے تھے سدرۃ المنتہا پر، تو جبریل امین اس سے پہلے رک گئے تھے، وہ وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکے. تو جبریل امین لوہے محفوظ تک کیسے جا سکتے ہیں بھلا، پھر بتائیے. تو جبریل امین کو یہ قرآن کس نے سنایا، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا قرآن اور جبریل امین نے اس کو سنا ایز اٹ از. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ یہ اتنے امانت دار فرشتے ہیں، یعنی ایسے فرشتے کا یہ قول ہے جس نے جیسے سنا اس کو ایز اٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی نہ زیادتی کی، سبحان اللہ. تو پھر ایکچوئل کلام کس کا ہوا یہ آپ بتائیے، اللہ کا کلام ہوا. تو ہمارے پر ابھی تک یہ مسکنسپشنس ہیں، ابھی بھی بہت سارے مسلمانوں میں بھی، نان مسلم سے سمجھتے ہیں کہ یہ جبریل کا قول ہے، یہ جبریل کا کلام ہے یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، تو یہ سب غلط باتیں ہیں. اصل یہ کلام کس کا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ نے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس بات کو ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے ہمارا، کیونکہ جو جہمیہ ہے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کیسے کر سکتا ہے بھلا، نعوذ باللہ. اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو گویائی کی قوت دی، جب ایک انسان کلام کر سکتا ہے، بول سکتا ہے اپنی زبان سے جملے، تو اللہ تعالیٰ تو کیوں کلام نہیں کرے گا. یعنی جیسے پہلے بھی آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ہم نے جو پڑھا، جہمیہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کہ ایکچولی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں نا، وہ یہ صفات کو مانتے نہیں ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا، کلام بھی نہیں کر سکتا، نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ. تو انہوں نے غلط تعبیر کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو صفات اپنے لیے خود قرآن میں ثابت کی ہیں اپنے کلام میں، وہ تو اس پر ایز اٹ از ہمارا ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے. ہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انسانوں جیسی ہیں، کیونکہ ہم تو مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہوں گی وہ انسانوں کی جیسی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے. تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام، دیکھیں ہمارے کلام سب، ہم انسان بھی کلام کرتے ہیں نا، کلمہ بات کو کہتے ہیں نا، جب گرامر کی آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، گرامر کی کلاس لیتے ہیں، تو پہلی کلاس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کلمہ حرف ہے نا، یہ پڑھایا جاتا ہے نا. تو کلمہ تو ہماری زبان سے بھی نکلتا ہے، ہم بھی بولتے ہیں نا، ہم بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے بات کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں. ہم تو جو بولتے ہیں ہم کو یاد بھی نہیں رہتا، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں یا جو ہم پر جو ہم سے دل میں کچھ بھی رکھتے ہیں سمجھے، غل وغیرہ، خنس، وہ ہم کو یاد دلا دے کہ اچھا آپ نے فلاں فلاں وقت ایسے کہا تھا، حالانکہ ہم کو ہم بول کر بھول بھی گئے، ہم کو یاد بھی نہیں تھا کہ ہم نے اس نیت سے کہا تھا، اور ہم اس کو یاد بھی نہیں رکھتے، ہے نا. پھر ہم سے بات کرتے کرتے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. اب آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب میں پڑھتی ہوں کتاب میں سے، تو پڑھتے پڑھتے مجھے ایکچولی بہت جلدی جلدی پڑھنے کی عادت ہے، تو بعض اوقات مجھ سے جلدی جلدی پڑھنے میں اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں زبان کی، تو ہم انسانوں سے آپ دیکھیں کہ ایون دیکھا ہوا ورڈ بھی یا دیکھا ہوا جملہ پڑھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کر جو جملہ پڑھتے ہیں اس میں بھی غلطی کر جاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اور پھر ہم جو بات بولتے ہیں تو ہم اس بات پر قائم بھی نہیں رہتے, ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا, آپ بتائیے. بالکل, ہم بعض وقت کو کسی سے وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم وہ وعدہ نبھا نہیں سکتے, اپنی زبان سے کہیں بھی بات کی ہم خود اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ ہم کوئی بھی بات جب لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کہتے ہیں یا سنتے ہیں, تو ہم نے آج ایک ریسرچ کی کوئی بات لکھی, جیسے کوئی بھی ریسیپی ہے, اگر آپ پہلے زمانے میں لوگ پلاؤ بناتے تھے اس کی ریسیپی لکھی ہوں گی, لیکن اب آج کے زمانے میں جو پلاؤ بنایا جاتا ہے, بریانی بنائی جاتی ہے, کچھ نہ کچھ چیز تو ہم نے اس میں ایکسٹرا ایڈ کی ہوگی نا, تو جو پرانے زمانے کی لکھی ہوئی کتابیں وہ کیا ہو گئی, وہ چینج ہو گئی, اس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں, ریسیپیز کو آپ اور اچھا بنا سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, حرف بحرف جیسا کا ویسا ہے, اور جو بات اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دی وہی اس میں ہے لکھی ہوئی, جو اللہ تعالیٰ نے اس میں خبریں دی وہ ایز اٹ از ہونا لازم اور ملزوم ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے پیچھے کیا ہوا تھا, آگے کیا ہونے والا ہے, اب کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہوگا, کیسے کب ہوگا, یہ سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے. جی, تو ہم لوگ اگر ایک رائٹر جو کتاب لکھتا ہے آپ دیکھیں, تو رائٹر کتاب اس کو پیچھے 10 پیج اس نے جو لکھا تھا اس کو زبانی تو یاد نہیں رہیں گے, ہے نا؟ اس کو بہت سوچ سمجھ کر لکھنا پڑے گا کہ میں نے پیچھے کتاب میں جو ایک بات لکھی ہے تو اب اس کے کوئی اگینسٹ میں بات نہ ہو جائے گی, تو اس کو بار بار پیچھے اپنی کتاب کو ریفر کرنا پڑے گا, بار بار اس کو پڑھنا پڑے گا کہ میں نے پچھلے 10 پیجز میں کیا لکھا تھا, کہ وہ ریپیٹ نہ ہو, ہے کہ نہیں؟ لیکن سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ جو بات ہم نے فرسٹ بارے میں پڑھی تھی وہ چینج نہیں ہو سکتی, وہ آگے بھی وہی رہے گی. ہاں, ناسخ و منسوخ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے اصل میں, کہ اللہ تعالیٰ کو خود یہ علم ہے کہ میرے بندے کے لیے کب کیا چیز صحیح ہے, تو پہلے ایک حکم ہوتا ہے بعد میں اس کو چینج کر دیا جاتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہیں ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کلام فرمایا ہے قرآن میں, کہ یہ ہوا کلام اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے, منزل من اللہ ہے, غیر مخلوق ہے, اسی سے اس کا آغاز ہوا اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا. اسی طرح قرآن پر ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام اس کی ایک صفت ہے, اور اس لیے بھی کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا یہ وصف, یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اس کا کلام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو پھر ہم اس کو ڈینائی کیسے کر سکتے ہیں, بھلا آپ بتائیے. اور یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے, تو اسی لیے پھر اس کی تصدیق کرنا اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہے, ٹھیک ہے؟ یعنی یہ اللہ پر ایمان لانے میں یہ بات شامل ہوئی کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ مانتے ہیں. اور اس کی دلیل سورۃ توبہ آیت نمبر 6, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ کا فَأَجْرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. تو یہاں پر کیا بات بتائی گئی کہ یعنی کوئی مشرک شخص آپ سے درخواست کرتا ہے اور یہ کہہ کر پناہ مانگتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سننا چاہتا ہے, تو تم اس کو کلام سنوا دو اور اس کو پناہ دے دو. اور سورہ حجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یقیناً ہم نے ہی ذکر یعنی قرآن اتارا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی الحمدللہ, کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا, جبکہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی ہے, یعنی حرف یعنی ٹیکسٹ تک چینج کیا جا چکا ہے. اور سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا. پھر یہ غیر مخلوق ہے, یعنی قرآن اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے, اللہ لہ الخلق والامر, خبردار رہو کہ کل مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. تو یہاں پر حکم کیا ہے, دیکھا جائے تو کلام اللہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہی تو ہے, امر ہی تو ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات ہم کو دیے ہیں. اور سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنا امر وحی کیا ہے. سبحان اللہ, نے قرآن کو دیکھیں کیا ہے, حکم کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم, اور یہ وحی کیا ہے. تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو کلام ہوتا ہے وہ متکلم کی صفت ہوتی ہے، یعنی جس نے کلام کیا وہ اس کے بولنے والے کی صفت ہوئی، اور مخلوق خالق کا مفعول ہوتا ہے، اس سے الگ ہوتا ہے، یعنی خالق اور مخلوق الگ ہے، جیسے کام کرنے والا الگ ہوتا ہے اور جس پر کام کیا گیا وہ الگ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کھانا بنا رہے ہیں تو آپ نے جو ڈش بنائی ہے، جو بھی آپ نے چکن مٹن جو بھی بنایا ہو، تو آپ بنانے والے ہیں اور جس چیز کو بنایا گیا ہے وہ الگ ہے، نہیں ہے بتائیے، لیکن آپ بنانے والے ہیں اس کو، تو اس کس کی صفت ہوئی؟ وہ جو بھی ڈش بنی ہے وہ کس کی طرف منسوب ہوگی؟ بنانے والے کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ تعالی نے کلام کیا ہے، تو کلام کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کی طرف ہی وہ منسوب ہوگا۔ ہاں، اس کو جبریل امین لے کر اترے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے وہ اترا ہے اور رسول اکرم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور پھر رسول اکرم نے ہم کو پڑھ کر سنایا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تو سنا رسول اکرم کے ذریعے، لیکن رسول اکرم کو کس نے سنایا؟ جبریل امین نے، اور جبریل امین نے کس سے سنا؟ اللہ تعالی سے۔ تو کیا جبریل امین سمجھے خود پڑھ کر آ گئے تھے کلام اور سنا دیا؟ نہیں، یہ بات یاد رکھیں، جبریل امین نے خود نہیں لیا اس کو لوح محفوظ سے، بلکہ اللہ تعالی سے سنا انہوں نے، اللہ تعالی نے کلام کیا اس قرآن کو اور جبریل امین نے سنا اور وہ لے کر آئے۔ تو ہم مخلوق ہیں، ہم الگ ہوئے خالق سے، لیکن ہم کس کے بندے کہلائیں گے؟ اللہ کے بندے کہلائیں گے، لیکن اللہ کے بندے کہلانے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جیسے ہیں، نعوذ باللہ، نہیں۔ تو اسی طرح سے کوئی چیز جب بنائی جاتی ہے تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو چیز بنائی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ تو ہم جب مخلوق قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ وہ قرآن جو ہے وہ ہمارا کلام ہو گیا، نہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام کو۔ تو اس کے اتارنے کی ابتدا اللہ تعالی کی طرف سے ہوئی، نہ کہ جبریل سے اور نہ کسی اور سے۔ جبریل امین اسے اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے لے کر اترے، جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یقیناً اس قرآن کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے جبریل امین لے کر اترے ہیں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر آیت 1 میں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کی تنزیل اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کس کی طرف سے اتارا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ تو پھر جب اللہ کی طرف سے اتارا گیا تو جبریل امین کا یہاں پر کہاں شمار ہو سکتا ہے کہ جبریل کا کلام ہوا؟ جبریل امین اس کو صرف لے کر اترے ہیں، لیکن انہوں نے کس کے حکم سے لیا؟ اللہ کے حکم سے، اور اللہ کا ہی کلام کو سنا اور لے کر اترے۔ پھر ایک لفظ آتا ہے اصل میں قرآن کی جب بات کی جاتی ہے، لفظ کی تفصیل، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ حقیقتاً کلام کیا۔ تو اس بات اس اصول پر مبنی یہ بات اس اصول پر مبنی ہے کہ تمام صفات باری تعالیٰ حقیقی ہیں۔ جب کلام اللہ حقیقت ہے تو پھر اس کا مخلوق ہونا غیر ممکن اور غیر حقیقی، یعنی جب یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں وہ مخلوق کی جیسی نہیں ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ جب کلام اللہ کی صفت ہے تو پھر وہ مخلوق جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی قرآن کیسے پھر مخلوق ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کیا ہوا؟ اللہ کا کلام ہوا، نہ کہ مخلوق ہوا۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ اگر قرآن کو مخلوق ثابت قرار دے دیا جاتا اور اس وقت کے علماء ڈر کے مارے فتوے دے دیتے غلط، تو کیا ہو سکتا تھا؟ یعنی کیوں نہیں دیا ان لوگوں نے ایسے فتوے؟ قرآن کو اگر مخلوق مان لیتے تو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا، کیا پھر پرابلمس پیش آتی؟ جی، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے، مخلوق ہر حال میں فنا ہونے والی ہے، مخلوق کو موت ہے، لہٰذا پھر لوگ کیا کہتے کہ اچھا قرآن بھی نعوذ باللہ یہ چونکہ مخلوق ہے اور اس لیے اس کی موت ہو گئی، اب دوسرا قرآن چاہیے، اپنی مرضی کا کوئی اور قرآن لے آتے۔ پھر غلطی کس سے ہوتی ہے؟ مخلوق سے ہوتی ہے۔ تو کہتے کہ اچھا قرآن چونکہ مخلوق ہے اس میں یہ فلاں فلاں آیت یہ غلطی ہے یا فلاں آیت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو نکال دو یہ غلط آ گئی آیت اس میں، اور اپنے دل سے جو چاہتے نکال دیتے. جی تو اس سے عقیدہ ہر چیز یہ خراب ہو جاتی ہے نا، پھر جو احکامات ہے جو ناپسندیدہ احکامات ہے جو بندوں کی نفس پر گرا گزرتے ہیں وہ ہٹا دیتے اس میں سے، ہے نا. جی بالکل نئی نئی کتابیں لے آتے، پھر اپنی مرضی کی کتاب لے آتے کہ ٹھیک ہے اب اس کی موت ہو گئی واقعی اب دوسری کتاب لے آؤ. تو جیسے تورات اور انجیل میں چینجز ہو چکے ہیں ٹیکسٹ میں بھی، تو اس لیے پھر آپ دیکھیں کہ قرآن جو اللہ کے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اللہ کی جیسی ہوں گی نا، اور وہ غیر مخلوق ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ لیس کا مثل شیء. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کے معنی نہیں ہے نہ اس کی مثال کے معنی ہے، تو اس کی جو صفات ہوں گی وہ بھی انسانوں کے معنی نہیں ہوگی نا. تو کلام اللہ کی صفت ہے، یہاں پر قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ مخلوق کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے بلا پھر. اسی لیے جب یہ کلام اللہ حقیقت ہے تو پھر اس کا مخلوق ہونا غیر ممکن اور غیر حقیقی ہے، اس لیے کہ وہ اس کی صفت ہے. تو خالق کی صفت غیر مخلوق ہے، جس طرح کی مخلوق کی صفت بھی مخلوق ہے. یعنی ہماری جو بھی کوالٹیز ہوں گی وہ کیا ہوں گی، مخلوق ہی کہلائیں گی. جیسے ہمارا بولنا اٹھنا سننا، اب ہم کیا دعویٰ کر سکتے کہ مجھے سات گھر بعد کی آوازیں آ رہی ہیں میں سن سکتی ہوں؟ نہیں. اگر کوئی آواز سن بھی سکتا ہے تو پھر اس نے کچھ نہ کچھ کنیکشن کیا ہوگا نا، فون وہاں پر کنیکٹ کیا ہوگا تو اس وجہ سے سن سکتے ہیں. ہم محتاج ہیں کسی بھی بات کو سننے کے دور سے، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بیک وقت سب کی ایک ساتھ سنتا ہے الحمدللہ. اور آسمان یعنی وہ علو ہے، پھر بھی وہ ہم سب کے تمام باتوں کو ہمارے دلوں کے حال تک کو جانتا ہے. جی قرآن کو چینج کر کر کے لاتے اور اپنی مرضی سے جیسا چاہتے، اس پہ کتنا کھیل کرتے نا، قرآن سے کیسا کھیل بن جاتا قرآن ایک ان کے لیے سب کے لیے. تو قرآن غیر مخلوق ہے. جس نے یہ کہا کہ قرآن، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے تو وہ جہمی ہے، اور جس نے یہ کہا کہ وہ مخلوق ہے تو یہ شخص بدعتی ہے. اب دیکھیں یہاں پر مؤلف اس کی تشریح کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، مصدر پر جو کہ فاعل کا فعل ہوتا ہے، اور ملفوظ بہ پر. ملفوظ مطلب منہ سے بولی ہوئی بات جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. تو پہلے معنی کی روح جو کہ مصدر سے عبارت یعنی مین پارٹ، مصدر کہتے ہیں جہاں سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اور غیر قرآن کے ساتھ ہمارے الفاظ مخلوق ہیں. یعنی کیونکہ ہم لوگوں کا جب فیل ہو جائے گا، یعنی ہم ایک کام کر رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ مخلوق کا فیل ہوا نا، لیکن ہم کس کو پڑھ رہے ہیں؟ کلام اللہ کو پڑھ رہے ہیں. تو کلام اللہ غیر مخلوق نہیں ہو سکتا، سوری کلام اللہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کا کلام ہی رہے گا، لیکن ہمارے پڑھنے سے ہمارا جو فعل ہے یعنی ہمارا جو کام ہے، ہم اپنے کام کو کیا کہیں گے کہ مخلوق کا فعل ہے یہ. یعنی آپ سمجھے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تب کیا کہیں گے آپ کو کہ آپ کلام اللہ پڑھ رہے ہیں تو نعوذ باللہ آپ خود اللہ کے کلام میں شامل ہو گئے یا آپ مکس ہو گئے؟ نہیں، آپ کا فعل چونکہ آپ مخلوق ہیں اور میں بھی مخلوق ہوں، ہم سب مخلوق ہیں، تو یہ کس کا فعل ہوگا؟ وہ مخلوق کا فعل ہوگا. لیکن کیا وہ الفاظ بھی مخلوق ہو گئے پھر؟ نہیں ہوئے. وہ الفاظ اللہ یعنی جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ اللہ ہی کا کلام ہوگا، ہمارے پڑھنے سے وہ مخلوق نہیں ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی میرے اور آپ کے قرآن پڑھنے سے کیا وہ الفاظ قرآن کے مخلوق ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے، وہ کلام اللہ ہی رہیں گے وہ الفاظ، لیکن میرا اور آپ کا پڑھنا ان الفاظ کو، ہمارا جو فعل ہے وہ مخلوق ہوگا. جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم امام بخاری کی کتاب کا کہا تھا کہ سب سے لاسٹ میں انہوں نے جو اپنے انتقال سے پہلے جو کتاب لکھی تھی، کہ کیونکہ ان کے اوپر بھی آبجیکشن لیا گیا تھا، ان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ بھی جہمیہ فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو نعوذ باللہ مخلوق کہہ رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کہنا نہیں تھا، انہوں نے اس کو سمجھا کر لکھا کہ بندے کا جو فعل ہے وہ مخلوق ہے، یعنی میرا اور آپ کا جو کام کرنا ہے وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں کلام اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ مخلوق نہیں ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس لیے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ لفظ سے مراد تلفظ ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ہونٹوں کی حرکت سے ادا کرتے ہیں، جو ہمارے ہونٹوں سے خارج ہونے والی جو آواز ہے وہ مخلوق ہے، تو جو ہماری آواز ہے اور ہمارا پڑھنے کا جو فعل ہے وہ مخلوق ہے. اور جس لفظ سے مراد تلفظ ہوگا تو مخلوق ہوگا. کوئی بھی بات آپ جب پڑھتے ہیں تو بعض وقت بعض کلام مخلوق ہوتا ہے اور بعض کلام غیر مخلوق ہوتا ہے. تو اللہ کا کلام ہر حال میں وہ اللہ کا کلام ہی رہے گا, ہمارے پڑھنے سے وہ مخلوق نہیں بن جائے گا, لیکن ہمارے پڑھنے کے فعل کو عمل کو مخلوق ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا, تو ہمارا جو پڑھنے کا کام ہوا وہ فعل وہ مخلوق ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے ہر حال میں کیا رہے گا, وہ اللہ کا ہی کلام رہے گا اور وہ غیر مخلوق ہے. تو اسی لیے جو کوئی لفظ قرآن ہو تو مخلوق نہیں ہے. تو یہ جو جہمیہ کا شعار تھا, یعنی امام احمد بن حنبل یہ سمجھانا چاہتے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی شخص کو یہ کہتے سنے کہ قرآن کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے, تو آپ جان لیں کہ یہ شخص جہمی ہے. یعنی قرآن کے ساتھ ہمارا کہا ہوا لفظ وہ مخلوق نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآن کا جو الفاظ ہیں وہ تو ہر حال میں کیا ہیں, وہ اللہ کا کلام ہے. وہ غیر مخلوق ہو ہی وہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا, وہ غیر مخلوق ہے. کیونکہ امام احمد بن حنبل خود کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ قرآن کے ساتھ میرا لفظ مخلوق ہے اور اس سے مراد قرآن لے, تو وہ جہمی ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے, ٹھیک ہے. خود امام احمد بن حنبل کا یہ قول نقل ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے, تو پھر بھلا وہ خود یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ ہمارے پڑھنے کی وجہ سے مخلوق ہو گئے؟ ایسا نہیں کہہ سکتے امام احمد بن حنبل. انہوں نے تو اتنے کوڑے کھائے تھے اس کی وجہ سے, لیکن انہوں نے وہ فتویٰ نہیں دیا تھا. تو مطلب کیا ہوگا کہ جو انسانوں کا فعل ہوتا ہے, جو یعنی میرا کام کرنا, آپ کا کام کرنا, وہ مخلوق کا کام ہوگا, لیکن جو الفاظ ہیں اٹسلف قرآن کے, وہ ہر حال میں اللہ کا کلام ہی رہیں گے, آپ اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے. ملفوظ یعنی جو بولی ہوئی, جو منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. ملفوظ منہ سے بولی ہوئی بات کو ملفوظ کہتے ہیں. لکھ لیں آپ لوگ. تو اگر میں اور آپ پڑھیں تو میرے اور آپ کے پڑھنے سے کیا اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق ہو جائے گا؟ آپ بتائیے, کیونکہ ہم انسان پڑھ رہے ہیں اس سے, کیونکہ میرے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے نا, وہ تو نہیں ہوگا نا. وہ ہر حال میں کیا رہے گا؟ غیر مخلوق ہی رہے گا, وہ اللہ کا کلام ہی رہے گا. لیکن میرا جو پڑھنا ہے, جو میری آواز نکل رہی ہے, تو میری یہ جو آواز ہے میری خود کی آواز ہے نا, یہ ہے نا. اور میری خود کی آواز میں جب پڑھ رہی ہوں تو میرا یہ فعل ہے, میرا ایک کام ہے نا, میرا یہ ایکشن ہے. تو میرا یہ ایکشن کیا ہے؟ کس کا ایکشن ہے؟ یہ مخلوق کا ایکشن ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ جی, ہماری اپنی جو آواز ہے وہ مخلوق کی آواز ہے, لیکن ہم کلام کس کا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. تو میری مخلوق کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کا کلام کیا بھلا مخلوق ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. ہاں, میرا ایکشن, میرا پڑھنا, میرے منہ سے جو نکلی ہوئی آواز ہے, وہ آواز مخلوق کی آواز ہے, لیکن جو الفاظ ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے. تو وہ الفاظ ہر حال میں کیا رہیں گے؟ وہ تو غیر مخلوق ہی رہیں گے. جی بالکل. تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن حقیقی کلام اللہ ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, جو مستشرقین بھی اور بہت سارے کچھ مسلم ایسے لوگ جو کہ جہمیہ فرقہ سے متاثر ہوئے تھے, تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے جہاں پر جبریل امین کو انہ لقول رسول کریم, یا پھر انہ لقول رسول کریم. اب دیکھیں, اس لیے قرآن کی آیتوں کا پس منظر جاننا بہت ضروری ہے. یعنی جو قرآن میں نے آپ کو بتانا کہ علم القرآن, قرآن ایک سائنسز, ایک سبجیکٹ ہے اسلام میں. اب دیکھیں سبحان اللہ, قرآن یعنی اسلام کی وجہ سے دنیا کو 100 سے زیادہ نئے علوم ملے, یعنی ڈفرینٹ علوم جو جس سے لوگ روشناس ہوئے, یعنی لوگ معلومات حاصل کرنے لگے. نئے نئے جو علوم متعارف ہوئے وہ 100 سے زیادہ تھے. ایون حدیث کی وجہ سے اتنے سارے علوم مسلمانوں کو ملے, یا پوری دنیا کو ملے کہ کیسے ریسرچ کی جاتی ہے کسی بھی بات کی, کیسے تحقیق کی جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ جو قرآنک سائنس سے بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے, میرا ارادہ ہے اسے پڑھانے کا. ہماری ایک تھرزڈے کی کلاس ہوتی ہے, تو بہت دن سے میں نے وہاں بھی ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں اسے پڑھاؤں گی انشاءاللہ, مطلب پڑھاؤں گی کہ میں خود پڑھوں گی, کیونکہ پڑھانے سے انسان خود سب سے زیادہ سیکھتا ہے. اور ہم لوگ سبھی سارے ایک ہی اس میں اسٹوڈنٹ آف نالج ہی ہم لوگ سارے اسٹوڈنٹ ہی ہیں دیکھا جائے تو. انشاءاللہ جب وہ علوم القرآن شروع ہوں گا تو آپ لوگوں کو بھی بتایا جائے گا. تو اس میں ان آیتوں کا پس منظر اور آیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جیسے کہ ابھی ہم ون بائی ون پڑھتے ہیں, یقیناً یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور وہ حقیقتاً اللہ کا کلام ہے, نہ کہ کسی غیر کی. تو اس بات کو دہرانے کی وجہ یہ ہے کہ خلق قرآن کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا اہم مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے مسلمان علماء کو بہت مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. بہت سے علماء کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بے شمار علماء کی پیٹھوں پر کوڑے برسائے گئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل اور ان جیسے دوسرے علماء حق کی وجہ سے حق کو محفوظ رکھا, جن کے منہ سے ایک ہی بات نکلتی تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ غیر مخلوق ہے. یہ بات ان لوگوں کے خلاف ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن جبریل امین کا کلام ہے, جس کے دل میں اللہ نے اس کا القا کیا, یا یہ محمد کا کلام ہے. ایسی باتیں لوگ جو کرتے ہیں یہ غلط ہے. سوری, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل امین کا کلام ہے, اور پھر وہ دلیلیں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں قرآن ہی سے. جیسے کہ سورہ حاق کا آیت نمبر 40-41 میں ہے, انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یقیناً وہ قرآن پیغام ہے, بڑے باعزت پیغام پہنچانے والے کا, اور وہ شاعر کا کلام نہیں ہے, تم بہت کم ایمان لاتے ہو. ٹھیک ہے, یہاں پر رسول کریم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو میں آپ کو علوم القرآن کی بات کہہ رہی تھی, وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ آیتوں کا پس منظر, کس کانٹیکسٹ میں وہ نازل ہوئی ہیں, اس کا آگے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, شان نزول کیا ہے, پس منظر کیا ہے, تو یہ صحابہ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ہی اس کی عظمت میرے دل میں جاگزی ہو گئی تھی. ایک دن میں شراب پینے کی نیت سے نکلا, لیکن وہاں شاپ بند تھی اور میرے دوست مجھے نہیں ملے, تو میں نے سوچا کہ چلو میں کعبۃ اللہ کے پاس چلا جاتا ہوں اور وہاں پر طوافی کر لوں. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ وہاں پر تہجد پڑھ رہے تھے رات کے وقت, تو میں کعبہ کے غلاف کے پیچھے چھپ گیا اور میں سننے لگا رسول اکرم کا کلام. تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بہت ہی بہترین کلام ہے, ضروری یہ تو شاعر کی شاعری لگتی ہے. تبھی رسول اکرم نے یہ بات تلاوت کی, وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. تو میں نے دل میں سوچا کہ ارے یہ میری دل کی بات بھی جان گئے, ضروری یہ کاہن ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہ وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم غور و فکر کرتے ہو, سوچ بچار کرتے ہو. حالانکہ اس واقعے کی اوتھینٹسٹی موجود نہیں ہے, کیونکہ جو واقعات تھے اس کا جو نیریشن ہے, جو روایات ہیں, اس کو حدیث کی طرح چین در چین نہیں یاد رکھا گیا. لیکن یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات فرمائی کہ یہاں پر رسول اکرم کی عزت کے لیے کہ ہم نے اس کو عام کسی پر نہیں اتارا, بلکہ ہمارے رسول پر اتارا ہم نے اس کو. یعنی یہ قرآن رسول اکرم کے قلب مبارک پر نازل ہوا اور رسول اکرم اس کو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم سب کو, ہے نا, کوئی نہ کوئی تو ہوتا نا پڑھ کر سنانے والا. ڈائریکٹ جبریل امین تو نہیں سنا سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسے معجزے بھیجوں تاکہ وہ وقت پر ہی ختم ہو جائے. تو جبریل امین اس کو آ کر نہیں سناتے تھے. یعنی ہم کو لوگوں کو ہم سب لوگوں کو رسول اللہ نے سنایا. یعنی اس وقت صحابہ تھے, ہم تو اب ہیں, اس وقت صحابہ تھے. تو جبریل امین اس کو لے کر اترے اور جبریل امین نے رسول اکرم کے قلب مبارک پر اس کو القا کیا. تو یہ نہ جبریل کا قول ہوا نہ رسول اللہ کا قول ہوا, لیکن ان کے ذریعے سے سنا گیا, ہے نا. تو اور جو دوسری آیت ہے سورہ تکویر میں, انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. یہاں پر رسول کریم سے مراد جبریل امین ہے, اور یہی پس منظر ہے آیت کا. یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو جاننا ضروری ہے, جو علوم القرآن میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آیت کب کیسے کس طرح اور کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی. یقیناً یہ قرآن پیغام ہے فرشتے عالی مرتبت کا, جو صاحب قوت عرش والے کے پاس اونچے درجے والا ہے. تو پہلی آیت سے مراد جو سورہ حاقہ کی تھی, وہاں پر رسول اکرم تھے رسول کریم سے مراد, اور سورہ تکویر کی آیت میں لقول رسول کریم سے مراد جبریل امین ہے. تب آپ بتائیے کہ کوئی کلام کی صفت کیسے ایسے ہو سکتی ہے کہ اس کو دو لوگ کلام کریں. یہیں پر ان کی بات ڈینائی ہو جاتی ہے اور ریجیکٹ ہو جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جبریل کا قول ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ محمد کا قول ہے, تو اب یہ جب دو باتیں ہو گئیں تو کیسے صحیح ہو سکتی ہے بات. جب دو لوگ اس کو بول رہے ہوں کہ دو لوگوں کا کلام ہے تو ایک کلام دو لوگوں کا تو نہیں ہو سکتا نا, ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے پھر کس کا قول ہوا, کس کا کلام ہوا؟ یہ اللہ کا کلام ہوا. تو یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی, یعنی ان کا جھوٹ انہی پر چلا جاتا ہے کہ کبھی وہ کہتے کہ یہ جبریل کا کلام ہے, کبھی کہتے کہ محمد کا کلام ہے. تو نہیں, یہ جو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے تو اس کو اتنے عزت والے امانت دار فرشتے کے ذریعے بھیجا ہے, اور ایسے عزت دار یا ایسے با عزت پیغام پہنچانے والے رسول کی طرف بھیجا ہے کہ جو آیت پہنچانے میں بھی خیانت نہیں کرتے, عزت سب بتا دیتے ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے, تو یہ اللہ کا کلام ہے, نہ کہ جبریل کا, نہ کہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دونوں آیتوں کو اس بات پر محمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کہیں کہ جبریل اس کو کلام کر رہے ہیں اور دوسری طرف کہیں کہ محمد اس کو کلام کر رہے ہیں. تو ان دونوں رسولوں نے قرآن کے ساتھ حقیقتاً کلام کیا, اس کا دونوں سے صدور ہوا, اس لیے کہ دو کلام کرنے والوں سے ایک کلام کا صدور ممکن ہی نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ دو لوگ ایک ہی بات کہیں, نہیں, یعنی کلام جو ایک وقت ایک ہی کرے گا نا, تو یہ اللہ کا کلام ہوا, نہ کہ جبریل کا اور نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آئی بات یہ سمجھ میں, قرآن اللہ کے کلام کی تفسیر اور حکایت ہے, نعوذ باللہ, یہ بھی کہنا جائز نہیں ہے. تو یہ کہنا درست نہیں کہ یہ اللہ کے کلام کی حکایت یا تعبیر ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. یعنی علی الاطلاق یہ کہنا جائز نہیں کہ قرآن کلام اللہ سے عبارت ہے, اور نہ ہی یہ کہنا جائز کہ قرآن علی سبیل الاطلاق کلام اللہ کی حکایت ہے. جو کلابیہ فرقے کے لوگ تھے, قرآن کو اللہ کا کلام کہنے کے بجائے قرآن کو اللہ کی حکایت کہتے ہیں, اور جو اشعریہ ہے ان کے نزدیک قرآن کلام اللہ سے عبارت ہے. ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مصحف میں موجود یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے, بلکہ یہ کلام اللہ کی حکایت ہے یا اس سے عبارت ہے. اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ کیونکہ حکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گویا یہ معنی جو ان کے نزدیک کلام ہے اسے ایک صدائے بازگشت کی طرح, یعنی کوئی بھی آپ جب آواز گونجتی ہے کسی کمرے میں تو اس کی طرح ایک آئینے کے ساتھ نقل کیا گیا, اور عبارت کا معنی یہ ہے کہ متکلم نے, کہنے والے نے اپنے کلام نفسی کو تخلیق کردہ حروف اور اسوات کے ساتھ تعبیر کیا. تو قرآن مجید کو مطلقاً حکایت یا عبارت کہنا جائز نہیں ہے, مگر تفصیل کے وقت کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کو اس وقت پڑھنے والا کلام اللہ کی تعبیر کر رہا ہے یا اس کی حکایت, اس لیے کہ اس کی طرف سے قرآن کا تلفظ کلام اللہ نہیں ہے. اسی قید کے ساتھ قرآن مجید کو کلام اللہ کی حکایت یا اس کی تعبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر اس طرح علی سبیل الاطلاق یہ کہنا جائز نہیں ہے. یعنی مؤلف, یعنی کتاب لکھنے والے, یہ کہہ کر بڑی باریک بینی سے انہوں نے کام لیا کہ قرآن کو آپ حکایت نہیں کہہ سکتے, یعنی یہ کلام اللہ ہی ہے, وہ ایز اٹ از الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیے اور وہ یہاں پر اس کو محفوظ کر لیا گیا. کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہاں سے جو اصل لوح محفوظ میں قرآن ہے یہ وہ سیم نہیں ہے بلکہ یہ اس کی حکایت ہے, ایسی بات نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. کیونکہ یہی لوح محفوظ میں بھی ہے اور وہی قرآن ہمارے پاس اتارا گیا. عبارت, کسی لکھی ہوئی چیز کو عبارت کہتے ہیں, یعنی کوئی جو لکھی ہوئی چیز ہو اس کو عبارت کہا جاتا ہے, کوئی پیراگراف ہو یا کوئی جملے ہو تو اس کو عبارت کہتے ہیں. جی جی ایکو کہہ سکتے ہیں, جی ہاں ایکو, جیسے کہ آئینے میں جب عکس نظر آتا ہے نا ہمارا, آئینے میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں اپنا چہرہ, تو ہم تو نہیں ہوتے ہیں نا, وہ ہماری جیسی چیز اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے. ایسی آواز کی بازگشت کو, یعنی ایکچوئل آواز نہ بلکہ ایکو ہو جو ٹکرا کر واپس آتی ہے نا آواز, جیسے ایک بار کسی بولنے والے نے بول دیا لیکن جب وہ ٹکرا کر واپس آواز پھر گونجتی ہے نا اس میں, جی ریفلیکشن. جی ہاں, تو کچھ لوگ, یعنی جو کچھ فرقے کیا چاہتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن حکایت ہے یا عبارت ہے, نہیں, ہم بلکہ مصحف کو کیا کہیں گے, ہم مصحف کو مصحف کہیں گے, اس میں قرآن کے الفاظ درج ہیں, ہے نا. حکایت ایکچولی کسی بھی چیز کے ایکسپلینیشن کو یا کوئی اچھی عقل مندی والی بات کو حکایت کہتے ہیں. یعنی کوئی اپنے آپ کو جو بہت زیادہ عقل مند سمجھتا اور کوئی ایسے اچھے جملے کہے تو کہیں کہ ان کی حکایت ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے حال یہ باتیں تھیں. قرآن کو لکھنا اور یاد کرنا وغیرہ اسے کلام اللہ سے خارج نہیں کرتا, یعنی اگر آپ قرآن کو لکھتے ہیں تب بھی وہ قرآن ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ کا ہی کلام رہے گا، قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی قرآن ایز اٹ از وہ اللہ کا کلام ہی رہے گا، اور قرآن کو یاد کرتے ہیں حفظ کرتے ہیں تو بھی وہ اللہ کا کلام ہی رہے گا. لوگ قرآن مجید کو مصاحف میں لکھیں یا اس کی تلاوت کریں، یعنی صحیفہ لکھنے والی چیز کو کہتے ہیں نا، پیج اور جو ایک کمپائل کیا ہوا کی بھی کتاب ہو، تو آپ اس کو لکھیں یا اس کی تلاوت کریں، وہ کلام اللہ ہونے سے خارج نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ کلام حقیقتاً اس کی طرف منسوب ہوتا ہے جس نے اس کے ساتھ ابتدا میں تکلم کیا ہے، وہ اس کی طرف منسوب نہیں ہوتی جس نے اسے آگے پہنچانے کے لیے ایسا کیا. جیسے مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رسول اکرم کی وفات ہو گئی، اس کے بعد ابو بکر صدیق نے قرآن کو کمپائل کروایا عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ ابھی تک کیا تھا کہ صحابہ کے پاس الگ الگ پیجز پر لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس ایک سورہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس دوسرا سورہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ اس زمانے میں پیجز ہی نہیں تھے، اتنے اویلیبل ہی نہیں تھے پیجز، ورک نہیں تھا اس زمانے میں، کاغذ اور اسکن پر یا ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا قرآن. تو ظاہر سی بات ہے اب اتنا سارا لکھنے کے لیے ہر ایک کے پاس اتنی چیزیں اویلیبل نہیں تھیں، بہت مشکل تھا اس زمانے میں لکھنا، اور ہر ایک کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، چند لوگ ہوتے تھے لکھنے والے بس. اب جب ابو بکر صدیق نے اس کو ایک بک میں، جس کو کتاب الام کا نام دیا گیا تھا، پہلے تو ابو بکر صدیق مان ہی نہیں رہتے اس کو لکھنے کے لیے کہ نہیں نہیں جو کام رسول اکرم نے نہیں کیا میں کیوں کروں وہ، لیکن عمر رضی کے مشورے پر ان کو پھر بعد میں شرح صدر حاصل ہوا، ان کو بھی اس بات پر سکون لگا کہ ہاں صحیح میں اس کو لکھ لینا چاہیے ایک مصحف میں، تو یہ لکھنے کا کام کیا گیا. اور جو پہلے سے لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا اور جو زید بن ثابت تھے جن کو رسول اکرم بلا کر لکھواتے تھے تمام صورتیں جو جو نازل ہوتی جاتی تھیں، تو ان کو اس کام کا ہیڈ بنایا گیا اس کام کے لیے. یہ علوم القرآن میں ساری ڈیٹیل موجود ہے اصل میں. تو اب جب وہ لکھا گیا مصحف میں، تو جو لکھوانے کا کام، جو آرڈر ہوا کس کی طرف سے ہوا؟ ابو بکر صدیق کی طرف سے ہوا. لکھنے کا کام کاتبین وحی جو تھے اس زمانے کے، ان لوگوں نے لکھے اس کو جن کو لکھنا آتا تھا. تو کیا نعوذ باللہ ان کے لکھنے سے یا ابو بکر صدیق کے آرڈر دے کر لکھوانے سے کیا یہ ابو بکر کا کلام ہو گیا یا زید بن ثابت کا ہو گیا؟ نہیں، لکھنے والے نے لکھنے کا کام کیا، کروانے والوں نے وہ کام کروایا، لیکن وہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہی کلام ہے. تو جو لوگ آگے پہنچاتے ہیں وہ تو اس کے خالق نہیں ہو جاتے نا، ہے نا؟ جیسے کوئی پروڈکٹ ہے آپ لیتے ہیں کسی سے، تو جو پروڈکٹ جس کمپنی کا اسی کمپنی کا رہے گا نا، جو پہنچانے والا ہے اس کا تو نہیں ہو جائے گا وہ پروڈکٹ. تو اسی طرح سے جب اللہ کا کلام ہے تو وہ اللہ کا کلام ہی رہے گا، چاہے اس کو پہنچانے والا کوئی بھی ہو آگے، یا اس کو لکھا ہو کسی اور نے مصحف میں، وہ اللہ کا کلام ہی رہے گا. یعنی لوگ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اس کی تلاوت کریں یا اسے مصاحف میں لکھیں، وہ اپنے کلام ہونے سے خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ بڑی واضح دلیل ہے حقیقتاً کلام کی اضافت اس کی طرف ہوتی ہے جو اسے ابتدان کہے، اگر اسے اس کی طرف مضاف کیا جائے گا جو اسے آگے پہنچانا چاہتا ہو تو یہ علی سبیل التوسیع ہوگا نہ کہ علی سبیل الحقیقت. یعنی اگر سمجھے آپ نے جس ٹیچر سے قرآن پڑھا تو آپ اپنے آپ کو کیا کہیں گے کہ فلاں ٹیچر سے میں نے قرآن سیکھا، پھر وہ ٹیچر نے جن سے سیکھا تھا وہ کہیں گے کہ میں نے فلاں ٹیچر سے قرآن سیکھا، ہے نا؟ تو جو ٹیچر سے آپ قرآن سیکھتے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے یہ ان کا کلام ہو گیا، نہیں نا. تو اصل کلام کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، لیکن اس کو لوگ آگے آگے پہنچاتے چلے جا رہے ہیں. جیسے کہ انہوں نے ایک مثال دی ہے، آپ اس وقت یہ شعر پڑھیں، حکم المحبت ثابت الارکان مال الصدوری بفسق ذاق یدان. تو یہ شعر حقیقت ابن قیم کی طرف منسوب ہوگا، یعنی جس کا لکھا ہوا شعر ہے یہ شعر جس کا ہے، آپ کے پڑھنے سے آپ کا شعر تو نہیں ہو جائے گا، نہیں. اسی طرح اگر آپ یہ شعر پڑھیں، کلامنا لفظ مفید کاستقم وسم وفعل ثم حرف کلم، تو یہ حقیقت ابن مالک کی طرف منسوب ہوگا. تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ کلام کو حقیقتا پہلے قائل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو قرآن اس کا کلام ہے جس نے اولاً اس کے ساتھ تکلم کیا، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی، تو وہ دوسروں تک پہنچانے والے کا کلام نہیں ہے. قرآن کے حروف و معنی اللہ کی جانب سے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے حروف بھی اور اس کے معنی بھی. یہ اہل سنت کا مذہب ہے، ان کے نزدیک اللہ نے قرآن کے حروف اور معنی سمیت اس کا تکلم فرمایا. اور جو لکھنے والے ہیں یعنی کتاب کے رائٹر، وہ کہتے ہیں کہ معانی سے ہٹ کر محض حروف کلام اللہ نہیں ہے، کیونکہ معتزلہ اور جہمیہ کا مذہب یہ ہے کہ کلام کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو، بلکہ وہ اس کی مخلوق ہے، جیسے کہ زمین، آسمان، اونٹنی، گھر اور اس طرح کی دیگر چیزیں۔ یہ کوئی ایسا معنی نہیں ہے جو فی نفس سے قائم ہو۔ کلام اللہ حروف سے عبارت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کا نام کلام رکھ دیا، جس طرح اس نے اونٹنی کو پیدا فرمایا اور اسے اللہ کے اونٹنی کا نام دے دیا، گھر پیدا کیا اور اسے اللہ کے گھر سے موسوم کر دیا۔ اسی لیے جہمیہ اور معتزلہ کے نزدیک کلام حروف اور اسوات سے عبارت ہے، جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا اور انہیں ازراہ تشریف و تعظیم اپنی طرف منسوب کر دیا، نعوذ باللہ۔ یعنی جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، ہم کہتے ہیں تو بیت اللہ اللہ کے، یعنی بیت وہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو نہیں ہوئی، لیکن ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہوئی، وہ اللہ کا گھر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیجی تھی صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے، ہے نا، تو اس کو کیا ناقۃ اللہ کہا گیا نا، اس کو کہ اللہ کی اونٹنی۔ تو اللہ کی اونٹنی سے مراد اونٹنی اللہ کی صفت تھوڑی تھی، وہ اللہ کا معجزہ تھا ایک۔ اب تو اسی لیے جہمیہ اور جو جہمیہ فرقے کے لوگ ہیں، معتزلہ اور جہمیہ، وہ کہتے ہیں ایسی یہ کلام جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن بس یہ حروف اور اسوات ہیں جو اللہ نے پیدا کر دیے، اور اللہ نے اس کی عظمت اور شرف کے لیے اس کو اپنی طرف منسوب کر دیا، کلام اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ ناقۃ اللہ اور بیت اللہ سے اس کو جوڑتے ہیں کلام اللہ کو، تو یہ بہت غلط تعویل اور تشریح ہوگی اس کی، یہ بات کہنا جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام کرنا، اللہ تعالیٰ کے کا کلام کرنا ہے، وہ اس کی صفت ہے وہ۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے گھر کو ہم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ گھر اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے نا، یعنی وہ ہم صرف نسبت دیتے ہیں کیونکہ اس کو احترام دیا گیا، وہ کعبۃ اللہ ہے، کیونکہ ایک سینٹر کے طور پر، ایک نشانی کے طور پر اس کو ہمارے لیے بنایا گیا، اس کو فرشتوں نے بنایا تھا اس گھر کو۔ اور جو اونٹنی آئی تھی، جو پہاڑ سے نکلی تھی اونٹنی، وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اونٹنی، وہ مخلوق تھی، لیکن جو خود اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اس کی مخلوق کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ تو جو جہمیہ کا مذہب ہے وہ بالکل باطل ہے، یہ غلط ان کی سوچ ہے۔ تو کلام اللہ حروف و معنی دونوں کا نام ہے، اور نہ ہی کلام اللہ حروف سے ہٹ کر معنی کا نام ہے۔ تو کلابیہ اور اشعریہ کا مذہب ہے، ان کے نزدیک کلام اللہ فی نفس معنی ہے، پھر اللہ نے اسوات و حروف کو پیدا فرمایا جو عبارتاً یا حکایتاً اس معنی پر دلالت کرتی۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے کا انکار کریں گے تو شریعت اور تقدیر کو باطل قرار دیں گے۔ شریعت کا تو اس لیے کہ تمام رسالتیں وحی کی وساطت سے آئی ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے آئی ہیں، اور وحی مرسل الیہ تک پہنچایا گیا کلام ہے، یعنی جتنے بھی رسولوں پر وحی آئی وہ کس کی طرف سے تھی یا کس کا کلام تھا؟ وہ اللہ کا کلام تھا۔ تو جو لوگ پھر وحی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو، قرآن کو، وحی کو مخلوق کہیں گے، تو یہ سارا پھر ہمارا دین ہی باطل ہو جائے گا، پھر تو عقیدہ ہی باطل ہو جائے گا۔ پھر شریعت کا بھی لوگ انکار کر دیں گے اور تقدیر کا بھی انکار کر دیں گے لوگ۔ تو کلام کے انکار سے وحی کا انکار لازم آئے گا، اور کیونکہ جب تک ہم وحی کو وحی نہیں مانیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کے فائدے بھی ہم کو نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، یعنی نفع جو اس سے ہوتا ہے۔ جہاں تک تقدیر کا تعلق ہے تو اس کا ابطال اس طرح ہوگا کہ تخلیق اس کے حکم سے ہوتی ہے، وہ کن فرماتا ہے، چیز معارض وجود میں آ جاتی ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کو نہیں مانتے ہیں، اس کی صفت کو، تو پھر جو اللہ تعالیٰ کلمہ کن کہتا ہے کہ کن ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، تو پھر تو آپ سمجھے کہ اس کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قول ہی ہے نا کن، اس کا حکم ہے نا کن۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے ہوتے ہیں نا۔ تو ایک تو ہے شریعت جو قرآن کے ذریعے سے ہم کو ملی، وہی، اور ایک اللہ تعالیٰ کا کن کہنا ہے جو کہ زمان و مکان، یعنی مکان اس کے حساب سے تھا، کہ جیسے اللہ تعالیٰ کوئی آسمان کو پیدا کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کرنا چاہیے تو فرمایا کہ کن ہو جا، وہ ہو گئے، زمین اور آسمان بن گئے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کی شان یہ کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ، امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو قرآن کو اللہ کا کلام ہم کہیں گے، اور ہمارے پڑھنے سے بھی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہی رہے گا، بدلے گا نہیں، وہ مخلوق کا کلام نہیں ہوگا۔ ہاں، ہمارا جو فعل ہے، ہمارا جو ایکشن ہے، وہ مخلوق کا ایکشن ہوگا، لیکن اللہ کا کلام ہر حال میں اللہ کا کلام ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.